السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ لقمان آیت نمبر 16. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 16 سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکم فی سخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اور لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بھی اور باخبر ہے. جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے، اور اس میں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، پھر بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ والدین اگر تمہارے ساتھ زور زبردستی کریں شرک کرنے کے لیے، تو پھر ان کی بات نہ مانی جائے. یہاں سے پھر دوبارہ حکیم لقمان کی نصیحت شروع ہو رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اور پھر وہی والا انداز ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے. اب دیکھیں کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا جو پہلو مد نظر رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ نصیحت تو ہو، سمجھانا تو ہو انہیں، لیکن کس طرح سے؟ محبت کے ساتھ، نرمی سے. ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے یہاں کا ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہم لوگ بچوں سے کبھی بھی سیدھے منہ یا اچھے طریقے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. جب بھی بچوں کو ان سے ذرا سی بھی غلطی ہوتی ہے تو ہمارا انداز جو ہوگا ڈانٹنے کا یا ان کو نصیحت کرنے کا، بہت ہی جھڑک کر اور بہت ہی بد اخلاقی کے ساتھ. یہ ہماری عادت بن گئی ہے شروع سے، کیونکہ ہم شروع سے ایسے ہی دیکھتے آ رہے ہیں. اور جیسے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا آج سے 30 سال 40 سال 20 سال پہلے کا، کہ آپ کے آنے سے، یعنی والد کے آنے سے گھر میں یا والدہ کے آنے سے گھر میں بالکل پن ڈراپ سائلنٹ ہو جائے. آج کا دور ایسا ہے، یعنی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو دوستانہ ماحول نہیں پرووائڈ کیا، آپ ان کے ساتھ بچے بن کر نہیں بیٹھے رہے، یقین جانیے بچوں کے اور آپ کے بیچ میں ایک بہت لمبی دیوار حائل ہو جائے گی، ڈسٹینس قائم ہو جائے گا، جو کبھی بھی بچوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. نہ آپ بچوں سے قریب ہو سکتے ہیں، نہ بچے آپ سے قریب ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آج بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ڈسکس کیا جائے. بچے خوش ہوں جب آپ گھر میں آئے، تو یہ نہ ہو کہ بچے ادھر ادھر کونے کدروں میں چھپنے لگیں، یہ چیز درست نہیں ہے اور نہ ہی آج کے دور کا تقاضا ہے. تو لہٰذا یہاں پر آپ انداز دیکھیں کہ پہلے سے زمانے سے یہی بات ہوتی چلی آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ معاملہ دیکھیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ سلوک کیسا تھا، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، آپ دیکھیں کہ وہ کیسے آپ کے بیٹے تھے. یعنی زید بن حارثہ، کہ جب ان کے سگے والدین ان کو لینے کے لیے آتے ہیں تو انہوں نے اپنے سگے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، اخلاق، محبت، ایسی کیا خاص بات ہوگی؟ اگر اللہ کے رسول ڈانٹنے والے ہوتے، جھڑکنے والے ہوتے، تو وہ فوراً اپنے والدین کے ساتھ چلے جاتے. تو ہم نے بہت ہی شروع سے ہم نے سمجھا ہے کہ محبت اور نصیحت کا مطلب ہم نے سمجھ لیا کہ ڈانٹنا اور جھڑکنا، اور بہت ہی غلط طریقے سے، بہت ہیومیلیٹ کر کے بچوں کو ہم مخاطب کرتے ہیں. یہ ہمارا رویہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور مجھے بھی خصوصاً، کہ ہم اپنے رویے کو درست کریں انشاءاللہ. اور الحمدللہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے اس میں بہت تبدیلی اللہ کا شکر آ رہی ہے اور آتی ہے الحمدللہ، کہ انسان کا رویہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے. پہلے جو چیز کو انسان صحیح نہیں سمجھتا کہ نہیں بچوں سے ایسے ہی معاملہ کرنا چاہیے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے اور حدیث پڑھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، بچوں کے ساتھ واقعی میں نرمی اور محبت والا معاملہ کیا جائے. جو بات نرمی اور محبت سے سمجھائی جا سکتی ہے وہ سختی سے نہیں سمجھائی جا سکتی. تو لہٰذا یہاں بہت ہی پیارا اور محبت والا انداز ہے. یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا بے شک، ان تکو اگر ہو، مثقال برابر حبہ دانے کے، یعنی کوئی دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، کوئی بہت ہی چھوٹی سی، اور دانے میں بھی کون سا، خردلم کے رائی کا دانا، اور رائی کا دانا آپ دیکھیں خود کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، کیسا وہ گول سا ہوتا ہے کہ وہ ہتھیلی پر اگر آپ ٹکانا چاہیں تو وہ ٹکتا بھی نہیں ہے، اور اگر وہ نیچے کہیں گر جائے تو آپ کو دکھائی بھی نہ دے۔ تو اتنا چھوٹا سا دانا اگر ہو کسی چٹان میں، سخرتن، سخر چٹان کو کہتے ہیں، مثقالہ برابر وزن کے، یا حبہ، حب سے نکلا ہے دانے کو کہتے ہیں، اور خردل رائی کو۔ تو اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی، وزن کے برابر بھی کوئی چیز ہو، دانا ہو، اور پھر وہ کسی چٹان میں ہو، زمین اور آسمان کے کسی بھی حصے میں، یاتی بہ اللہ، لے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ بہت ہی باریک بھی اور باخبر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی کام، چاہے وہ نیکی کا ہو یا برائی کا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی گرفت سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ چٹان کے اندر ایک دانہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ ایسے ہی گویا کہ بالکل سامنے رکھی ہوئی چیز۔ آسمان میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، آسمان اور زمین کے درمیان، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخفی ہو، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے واضح اور ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وہ علم میں ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو چاہے زمین کی تہوں میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہو یا تاریکی میں ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے زمین کی تہ کوئی معنی نہیں رکھتی، تاریکی کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایسی ہے جیسے کہ روشنی میں اسے وہ چیز نظر آ رہی ہو۔ تو لہٰذا تم کہیں بھی، کسی بھی حال میں ہو، اور کہیں پر بھی رہ کر تم چاہے نیکی کا کوئی کام کرو یا بدی کا کوئی کام کرو، اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں رہے گا، اس کے علم میں آ جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ واقف ہے، بلکہ جب محاسبہ کا وقت آئے گا تو وہ تمہاری ایک ایک حرکت، ایک ایک ریکارڈ سامنے لا کر رکھ دے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے علیم اور خبیر ہونے کی یہاں پر ہم کو دراصل مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ تو اگر تم نے، انسانوں میں سے کسی نے بھی اچھا یا برا کام کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں رہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سامنے لے آئے گا۔ اگر اچھا عمل کیا تھا تو ضرور اس کی جزا بھی ملے گی، اور اگر کوئی برا عمل کیا تھا تو اس کی برائی کا بدلہ بھی ملے گا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو رائی کے دانے کا بھی بہرحال اس وقت قیامت کے دن جو پلڑے رکھے جائیں گے، ترازو جو ہوگا، اس دن وہ رائی کا دانا بھی ایک وزن رکھے گا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ انسان خود سوچے کہ چٹان کے اندر کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں تو اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کی بھی خبر نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے اور خبیر ہے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا، جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ لطیف، جس کا مطلب ہے کہ باریک بین ہے، اس کا علم ہر چھپی ہوئی چیز پر حاوی ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی چھپی ہوئی ہو، اندھیرے میں ہی کیوں نہ ہو، وہ خبیر ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے۔ اندھیری رات میں چلنے والی چونٹی کی حرکات سے بھی وہ باخبر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ واقعی میں آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت پر انسان کو یقین آ جائے، تو کیا بھلا وہ کوئی کونے کھدرے میں، کہیں بیڈ روم میں چھپ کر، تنہائی میں کوئی گناہ کر سکتا ہے، یا کوئی گناہوں کا کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، پورا مضمون تو اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کا جو تھوڑا سا حصہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ کوئی شخص تہامہ پہاڑی کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کی تمام وہ نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم اس سے پھر بے خبر نہ رہیں اور غفلت میں مارے نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو بہت نیک کام کرے گا، خوب اس کی عبادات ہوں گی، خوب اس کے روزے، نمازیں، سب کچھ ہوگی، لیکن تنہائی میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دے گا اور گناہ کے کام کرے گا، چھپ کر برے کام کرے گا، تو قیامت کے دن وہ شخص جو ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کی وہ نیکیاں کوئی کام میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی تنہائیوں کے گناہوں نے اس کے ان تمام نیکیوں کو کھا لیا، سمجھے۔ استغفر اللہ، یہ حدیث پڑھ کر اتنا ڈر سا لگا کہ انسان ساری برائیاں کرتا کہاں ہیں، آپ دیکھیں، چھپ کر ہی کرتا ہے نا، اکیلے میں، تنہائی میں کرتا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام اور جھوٹ باندھنا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ سوچنا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، العلیم ہے، لطیف ہے، باریک بھی ہیں، باریک اور باخبر بھی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہر بار یہ بات کو دھیان میں رکھے۔ تو کتنی بہترین نصیحت ہے نا، اگر آپ دیکھیں کہ بچے کو بچپن سے یہ نصیحت کر دیں تو بچہ کبھی کوئی برائی نہیں کرے گا۔ جیسے وہ ایک چھوٹی سی کہانی آتی ہے نا جنتی بچے کی، جو کتابچے کی صورت میں ہر جگہ ملتی ہے میرے خیال سے، اس میں کتنی اچھی بات بتائی گی کہ چھوٹا سا بچہ ہے جس کو سب جنتی بچہ کہتے ہیں، وہ جاتا ہے شاپ میں اور دکاندار سے کوئی چیز مانگتا ہے تو دکاندار اندر چلا جاتا ہے یا دکاندار وہاں اس وقت موجود نہیں رہتا، تب روڈ بھی سنسان پڑا ہے اور سامنے ہی جو ہے پیالے میں یا کسی بوٹل میں، کھلے بوٹل میں سارے کینڈیز پڑی ہوئی ہیں، چاکلیٹس ہیں۔ وہ بچے کا اتنا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایک چاکلیٹ اٹھا لے، کیونکہ اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے جو ماں نے سودا لانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ نہیں، اگر انکل نہیں ہے، دکاندار انکل نہیں ہے اور روڈ پر بھی کوئی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا وہ بچہ نہیں اٹھاتا۔ اور پھر اندر سے وہ جو شاپ کیپر ہے وہ آتا ہے اور وہ چیزیں اسے دیتا ہے جو اسے چاہیے ہوتا ہے، اور پھر وہ شاپ کیپر خود اسے بطور تحفہ ایک چاکلیٹ دے دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہی والی بات ہے کہ بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ بات رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں ہم جو بھی کام کریں، چاہے ماں سے چھپ کے کر لیں، والد سے چھپ کے کر لیں، دنیا سے چھپ کے کر لیں، ہو سکتا ہے انسان میں سے کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو بچے کوئی اس طرح کا گناہ کا کام نہ کریں۔ تو میرے یار بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس بات کو بچوں کی گھٹی میں پلا دیا جائے تو بچے کبھی بھی کوئی کام تنہائی میں بھی برائی کا نہیں کریں گے، اور خود بڑوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ پھر آگے نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یا یہ بڑے عزم کے کاموں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر اگر اس نیکی پر قائم رہنا ہے، کیونکہ جب یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو لہٰذا اس کے لیے ہر جو عبادات ہے، اخلاقی، انسان کی جو اخلاقی رویہ ہے انسان کا، تو ان سب کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان یہ کام کرے۔ کہ اگر انسان یہ جانتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے اور آخرت میں میری یہ نیکیاں میرے لیے باعث خیر بنیں گی، لہٰذا وہ اس کے اوپر قائم رہتا ہے۔ تو یہاں پر اس میں بتایا گیا کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں نیکی پر قائم رہنے کے لیے۔ سب سے پہلے اس میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تو نماز ایک ایسی بنیادی خوبی، بنیادی وصف ہے کہ اس کے بغیر کوئی نیکی کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ بنیاد ہے دراصل۔ اگر آپ کی بنیاد ہی کمزور ہے تو آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیں، چاہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے سوشل ورکرز ہوتے ہیں، یعنی خدمت خلق کا جو شعبہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ خدمت خلق میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے میں کہ انہیں نماز کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ تو اگر کوئی یہ سوچے کہ اچھا نماز اتنی ضروری نہیں ہے، نماز میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، پہلے میں یہ سوشل ورکنگ کر لوں، خدمت خلق کر لوں، تو آپ بتائیے کیا اس کا عمل، اس کی نیکی قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران نمازیں چھوڑ دیتے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی باجماعت نماز کو نہیں چھوڑا، الا یہ کہ جنگ کے میدان میں بالکل دشمن نے مہلت نہ لینے دی ہو، جیسے کہ غزوہ خندق میں ہوا تھا اور آپ نے اس وقت تمام نمازیں ایک ساتھ پڑھی تھیں، کیونکہ دشمن نے موقع ہی نہیں دیا تھا کہ آپ لوگ نماز پڑھ سکیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسی حالت میں نماز چھوڑنا نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ عام حالت میں نماز بھلے کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا درس اور تدریس میں لگے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے جماعت کے ساتھ۔ تو جب جہاں مسجد موجود ہو تو وہاں پر گھر میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ جب مسجد میں جماعت کھڑی ہو تو یہی تو بات ہے کہ آپ دیکھیں انسان کو اس کے نفس پر کنٹرول کرنا سکھایا گیا کہ وہ اپنی خواہش کو پس پشت ڈال کر اللہ کی آواز پر، اللہ کی طرف سے جو آواز آئی ہے اس پر لبیک کہے، کہ مؤذن اسے پکارتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ نیکی کی طرف۔ اب وہ جو ہے سمجھے کہ نہیں، یہ جو میں ابھی جو کام کر رہا ہوں یہ نیک کام زیادہ ہے، نماز باجماعت نماز سے زیادہ، اور باجماعت نماز ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں گے، تو آپ دیکھیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ مسجد اگر موجود ہو تو مسجد ہی میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے، چاہے کتنا بھی اہم سیشن چل رہا ہو، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہاں اگر دور دراز کا معاملہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ گھر ہو جہاں سے نماز کے لیے جانا مشکل ہو، مسجد دور ہو، تو اس صورت میں وہاں پر جماعت بنائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر خدمت خلق بعد میں آئے گی، پہلے کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہر نیکی اور خوبی کی جڑ دراصل اس کی بنیاد نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ تو یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلے نماز آئی ہے اور بعد میں نیکی کا حکم ہے۔ اسی ترتیب سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے اور سمجھ جائیے کہ پہلے نمبر پر نماز ہوگی، بعد میں سارے کام ہوں گے۔ اگر آپ کتنا بھی اہم درس لے رہے ہوں، تقریر کر رہے ہوں، یا آپ کو بہت اچھا اور بہت کامیاب کوئی سیمینار چل رہا ہو، ویبینار ہو، کچھ بھی ہو، فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ نماز کے لیے ہوگی، پہلے نماز، پھر اس کے بعد نیکی کا کوئی کام۔ اب معروف جو ہے ہم سب جانتے عرف سے نکلا ہے، عین را فا، تو جو بھی بھلائی جو بھی نیکی ہے، تو یہاں پر دراصل ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کا کام کرے گا تو اس کے اوپر لازمن یہ ضرور ہے کہ آگے جو بتایا جائے کہ وصبر علی ما اصابک، کہ اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی مشکلات آئیں گی، تو ایسی حالت میں اس کو پھر صبر ضرور کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ہر ایک کی برائی بھلائی جس طرح بھی ہو برداشت کرتے چلے جائیں، جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہو تو آپ کے چہرے پر نہ ناگواری کے تاثرات ہوں، نہ آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے، تو یہ دراصل کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت ہمت کا کام ہے، عزم اور حوصلے کا کام ہے کہ کسی برائی کو دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرنا اور بھلائی کو دیکھ کر اسے اپریشیٹ کرنا اور اس میں سپورٹ کرنا، یہ ایک بہت اہم کام ہے۔ اور آج اسی کی کمی ہے، ہم کسی کو کہتے کہ ہم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے، کوئی ہم سے برا نہ مان جائے یا ہماری بات سے برا نہ مان جائے، لہٰذا اسے جو کرتا ہے کرنے لگے اس کے دل میں آتا ہے، تو یہ اصل خیر خواہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ جہاں دیکھیں گے وہاں پر مسلمان کی خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، تو یہ دو کام تو انسان کے لیے مسٹ ہیں، ضروری ہیں، اور جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے یقین جانیے کوئی اور آگے کا کام ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اقامت الصلاۃ، امر بالمعروف، نہیں عن المنکر، اور مصیبت پر صبر، یہ تمام کام تمام عبادات کی بنیاد ہے اور خیر کے کاموں کی بنیاد ہے، سمجھے، کنجی ہے، عبادات کی بھی اور نیک کاموں کی بھی کنجی یا بنیاد ہے، سمجھے، یہ سارے کام کہ نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور صبر کرنا، یہ چاروں چیزیں۔ تو جو بھی تجھ کو پہنچے، ما اصابک، جو بھی تجھ کو پہنچے، اور کیا پہنچ سکتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو دعوت دی، وہ آپ کے منہ پر ہی کہہ دیتے ہیں کہ بس بس ہم نے بہت سن رکھا ہے، ہم کو تو سب معلوم ہے، ہاں بہت دیکھے ہیں نیک کام کرنے والے، چار دن کا یہ جوش ہے سب ٹھنڈا پڑ جائے گا، یا پھر ہاں ہم نے دیکھے ہیں نیک کام کرنے والوں کو بھی، ان کی خود کی زندگی کیا ہے، ان کی تو خود کی زندگی میں گڑھے پڑے ہیں یا سوراخ پڑے ہوئے ہیں، یا دوسروں کو چلے ہیں نیکی کا حکم دینے، پہلے یہ کیا تھے ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ضرور سننے کو ملے گی، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، کیونکہ کیا کہا گیا کہ وصبر، صبر کر، اور ان ذالک من عزم الامور، کہ بے شک یہ بڑے عزم کے کاموں میں سے ہے، یعنی صبر معمولی بات نہیں ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا یہ صبر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمت اور طاقت دی ہے، وہی یہ صبر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ صحابہ اکرام کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں اور انبیاء اکرام کی سیرت آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں یہ کام کوئی معمولی کام نہیں تھا، اور اسی لیے سب سے زیادہ مصیبتیں اور مشکلات انبیاء اکرام پر آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب جتنا ہوتا ہے ان کے اوپر آتی ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی آپ یہ کام لے کر اٹھے، جب تک آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے آپ کو تو وہ صادق اور امین کہتے تھے، ہے نا، لیکن جیسے ہی آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا کہ آپ نے روکنا شروع کیا برائیوں کو اور بتانا شروع کیا کہ بھلائیاں کیا ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، وہی قوم آپ کی جو آپ کو صادق اور امین کہتی تھی، آپ کو عزت اور محبت کی نظر سے دیکھتی تھی، وہی قوم آپ کی دشمن بن گئی، یہاں تک کہ آپ کا عبداللہ کے پاس نماز پڑھتے تو لوگ آپ پر مذاق آپ کا اڑاتے، آپ کے اوپر کبھی مٹی پھینکی، کبھی کانٹے دار جھاڑیاں لا کے ڈالی گئی گھر کے آگے، کبھی اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی گئی آپ کے اوپر، تو آپ خود دیکھیں کہ کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو نماز کو ہمیشگی کے ساتھ باجماعت ادا کرتے رہنا یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں بلکہ باہمت لوگوں کا کام ہے۔ اسی طرح اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا یہ بھی کوئی عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صرف عزم اور ہمت والے ہی کر سکتے ہیں۔ اور اس سے خود یہ بھی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے روکیں گے تو لا محالہ یہ ہو کر ہی رہے گا، یا ایسا ہونا ضروری ہے کہ ان کو ضرور لوگوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچیں گی، ایزائیں دی جائیں گی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء کرام پر یہ تمام حالات گزر چکے ہیں۔ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، لہٰذا وہ سب سے زیادہ ستائے گئے اور سب سے زیادہ دکھ دیے گئے۔ اس لیے یہ بھی ذکر فرما دیا ہے کہ اس راہ میں اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، خوش دلی سے برداشت کرنا، اور یہ مصائب پر صبر کرنا بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے بلکہ یہ بھی عزم اور ہمت والے لوگوں کا ہی کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ بتائیے کہ آپ تیار ہیں کام کرنے کے لیے، کیونکہ یہ معمولی کام نہیں، یہ کام ہے بھی بہت اعلیٰ انبیاء کا کام ہے، کیونکہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ انبیاء کے وارث تو علماء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، علم چھوڑ جاتے ہیں وہ، یہ ان کا اثاثہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ انبیاء کا کام آپ کریں تو پھر آپ کے لیے اپنے اندر آپ کو کیا پیدا کرنا ہوگا؟ عزم، استقامت، حوصلہ، ہمت۔ تو جیسے عامر عثمانی نے کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ بہت ہی بہترین بات انہوں نے کہی تھی کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ واقعی میں کہ اس راہ میں قدم رکھنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں، کیونکہ قدم رکھ کر پیچھے ہٹنا یہ تو بہت بری بات ہے، تو میدان جنگ سے بھاگنے والی بات ہوئی، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ایک بار جب میدان جنگ میں قدم رکھ دیا تو پھر پیٹھ نہیں پھیرنی ہے۔ تو جب آپ نے اس میدان میں، اس راہ میں قدم رکھ دیا تو پھر پیچھے پلٹنے کا سوچنا بھی نہیں ہے، استقامت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، جٹے رہنا ہے، چاہے اب کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ راستہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہاں تو آپ کو قدم قدم پر بلائیں آپ کو ٹکرائیں گی، آپ سے ٹکرائیں گی، قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، قدم قدم پر لوگ آپ کی ہمتیں توڑنے پر کمر بستہ ہو جائیں گے کہ چھوڑو یہ کون سی راہ تم نے چن لی۔ تو جسے اپنی زندگی پیاری ہو، جسے دنیا کا عیش و آرام پیارا ہو، تو وہ یہیں سے لوٹ جائے، لیکن پھر اس کے حصے میں وہ بلند مقامات نہیں آ سکتے جس پر انبیاء اور صدیقین بھی رشک کریں گے، شہدا، جو لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دین کا کام کرنے والے ہوں گے، نیکی کا حکم دینے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہیں عن المنکر سے امر بالمعروف کرنے والے لوگ ہوں گے اور منکر سے روکنے والے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ معمولی کام نہیں ہے، اگر آپ اس کو لے کر اٹھے ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ عزم کے کاموں میں سے ہے۔ اور جیسے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو جنت والی احادیث پڑھ کر سنائی گئی تھی کہ جبریل امین نے جب جنت کو دیکھا تو کیا کہا، یعنی جنت کے راستے کو جو دیکھا تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، صرف عزم والے لوگ ہی یہاں پہنچ سکیں گے۔ تو جنت اگر پانی ہے اور جنت اگر چاہیے تو پھر اس کے لیے وہ عزم اور ارادے کی ضرورت ہے، جس میں مستقل مزاجی ہو اور اس راہ میں ڈٹے رہنے اور جڑے رہنے کا حوصلہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے لوگ بہت سارے بہکائیں اور آپ کو اس راستے کے مشکلات کا احساس دلائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا باتیں ہیں۔ ہر مدعی کے واسطے دار الرسن کہاں والا معاملہ ہے، کہ واقعی میں ہر ایک کو یہ رتبہ بلند نہیں ملتا، ہر ایک کے حصے میں یا اس کی قسمت میں یہ خوش قسمتی نہیں آتی، خوش نصیبی نہیں آتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو چنے جاتے ہیں، جو اس راہ میں قدم رکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا سوچیں کہ کس طرح سے وہ ڈٹے رہے، کس طرح سے جمے رہے، کس طرح سے جڑے رہے۔ جب انہوں نے یہ کام کیا اور وہ ڈٹ گئے، باطل کے خلاف وہ ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے، اور باطل اس دیوار کو نہ توڑ سکا نہ اس میں شگاف پیدا کر سکا، حالانکہ باطل نے اس پر بہت ضربے لگائیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اتنی مضبوط دیوار تھے امام احمد بن حنبل کہ انہیں کوئی اپنے ارادے سے متزلزل نہ کر سکا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایسے ہمارے علماء گزرے ہیں۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہم خود جان لیں گے کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، کیا بہترین ان کا کردار تھا، کیسے اعلیٰ اخلاق کے وہ مالک تھے، اور دین اور ایمان ان کے لیے کتنا زیادہ اہم تھا کہ وہ ڈٹ گئے لیکن جھکے نہیں، انہوں نے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ گردنیں کٹا دی لیکن سروں کو نہیں جھکایا. تو کوئی ایک واقعہ نہیں ہے ہمارے اسلاف کا یا صحابہ اکرام کی سیرت بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ جب ایک بار انہوں نے اسلام میں قدم رکھا تو کبھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. پھر یہ نہیں سوچا کہ آرام کیا ہوتا ہے اور عیش پرستی کیا ہوتی ہے. نہیں, بلکہ اس راہ میں وہ ڈٹے رہے, جڑے رہے, اپنی جان, اپنا مال, سب کچھ اس میں لگا دیا, سب کچھ لٹا دیا. اور صرف بدلے میں انہیں کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو وہ رضامندی بھی دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم کبھی صحابہ اکرام کا نام لیتے ہیں تو کبھی بھی ہم بغیر اس جملے کے ان کا نام کمپلیٹ نہیں کرتے. تو کتنا بڑا اعزاز ہے آپ دیکھیں. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس راہ میں ہم قدم رکھیں تو پہلے سے سوچ سمجھ کر آئیں. یہ نہیں کہ جذبات میں آ کر ہم اس راہ میں قدم رکھ دیں اور پھر پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ بہت ہی عزم کے کاموں میں سے ہے اس راہ میں قدم رکھنا. اور آج کا آپ دیکھیں کہ آج کا ہمارا صبر کیا ہو سکتا ہے. یہ آج ہمارے لیے مصائب جو اگر ہو سکتے ہیں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا. لیکن اگر زیادہ سے زیادہ کیا آ سکتے ہیں ہمارے راستے میں مشکلات, مصائب؟ یہی لوگوں کی تنزیہ باتیں, یہی کہ بعض اوقات ہمیں باتیں سننا پڑے گھر والوں سے بھی, باہر والوں سے بھی, کہ یہ کیا تم نے لگا رکھا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تو یہ تنزیہ باتیں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. آپ دیکھیں اس کے سامنے جو صحابہ اکرام پر گزری. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس راہ کے لیے ہمیں چن لے اور اس راہ میں ہمیں اپنے آپ کو لگانے والا, کھپانے والا بنائے. ہم اس راہ میں لگے رہیں اور پھر ہم بھی اپنے بچوں کو یہی نصیحت کریں جو حکیم لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں کہ اس راہ میں لگے رہنا, امر بالمعروف کرتے رہنا, نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا, صبر کرنا, نماز قائم کرنا, کیونکہ یہی عزم کے کاموں میں سے ہے. تو ایک والد کی اپنے بیٹے کے لیے اس سے بہتر, خوبصورت اور پیاری نصیحت بھلا اور کیا ہو سکتی ہے آپ بتائیں؟ یہی تو وہ چیز ہے جسے آج ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. کیونکہ تین ہی چیزیں ہیں انسان کی جو اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد کام آ سکتی ہیں. ایک تو وہ علم, نفع بخش علم وہ چھوڑ جائے جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. دوسرا وہ کوئی ایسا کام کر جائے, یعنی انفاق, جس کی وجہ سے بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں. کوئی کنواں کھدوا دے, کوئی سرائے بنا دے, کوئی مہمان خانہ بنا دے, یا مسجد بنا دے, مدرسہ بنا دے, کوئی بھی نیکی کا کام جس میں اس کا مال خرچ ہوا ہو, اور یا پھر نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے. تو یہی صدقہ جاریہ ہے. تو اولاد دعائیں خیر کرنے والی کب ہوگی؟ جب اسے دین کا کچھ علم ہوگا, جب اس کو احساس ہوگا کہ اس کے والدین کی کیا قدر و قیمت ہے یا کیا ان کا درجہ ہے. تو آج اگر ہم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں تو انشاءاللہ کل یہی بچے ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوں گے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. پھر آگے نصیحت کر رہے ہیں, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر, نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اس میں بھی تقریباً تین باتیں آئی ہیں. پہلی بات ہے کہ منہ پھیر کر بات نہ کر, دوسرا اکڑ کر نہ چل, اور تیسرا فخر نہ جتا, کیونکہ فخر جتانے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو یہ جو تصعر خدک الناس ہے, سار عربی زبان میں ایک بیماری کو کہا جاتا ہے جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے اونٹ اپنا منہ ہر وقت ایک ہی طرف پھیرے رکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات ہماری گردن موچ میں آ جاتی ہے, اور وہ گردن موچ میں آنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ دھکا بھی نہیں لگا سکتے گردن کو. ذرا سا بھی اگر آپ ٹرن ہوتے ہیں, آپ کی گردن ایک ہی پوزیشن میں ہوتی ہے, اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے. تو تصعر, سواد عین را, گردن میں کجی اصل معنی ہے اس کے, اور تکبر کی وجہ سے گردن کو ٹیڑھا کرنا اور اعراض برتنا, یعنی خاص تکبر سے اس کا ریلیشن ہے. اور ہر مشکل کام کو مصعر کہا جاتا ہے. تو کسی سے منہ پھلا کر بات کرنا, کلہ پھیر لینا, توجہ ہٹا لینا, کہ جب انسان اونٹ کی طرح اپنا کلہ پھیر لیتا ہے, یہ عربی زبان کا محاورہ ہے, یعنی تکبر کے ساتھ پیش آتا ہے یا منہ پھیر کر بات کرتا ہے, تو اس میں یہ معنی سب آ جاتے ہیں, سمجھے. اسی طرح سے دوسری بات کہی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل. مرحا یہ دراصل ہم پڑھتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اکڑ ہوتی ہے, فرحو کا جو لفظ آتا ہے, پیچھے بھی گزرا ہے, کہ بہت زیادہ اترانے والے. تو جو اترانا ہم کہتے ہیں نا، تو دراصل مین یہی اس کا معنی ہے، اترانا. تو زمین میں اترا کر نہ چل، فخر نہ جتا، اکڑ کر نہ چل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا. اور خدقہ عربی زبان میں گال کو کہتے ہیں، رخسار، گال. مختال خیل سے ہے، خوا یا لام، خیالی پلاؤ جو ہم کہتے ہیں نا اردو میں، تو دراصل ایکچولی وہ یہی ہے. اور فخور فخر کرنے سے ہے کہ اکڑنے والا، فخر کرنے والا. تو بہرحال یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرے، گال پھلا کر، منہ پھیر کر، گردن اکڑا کر بات نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کسی سے بات کرتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے، اسی کی جانب متوجہ رہتے، اور جب تک اپنا ہاتھ سامنے والے شخص کے ہاتھ سے نہ چھڑاتے جب تک سامنے والا خود نہ چھوڑ دے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں. تو یہ منہ پھیر کر بات کرنا، گال پھلا کر بات کرنا، دراصل یہ تکبر کی علامت ہے. اسی لیے پہلے یہی بات بتائی گئی کہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھو، کسی سے اس طرح سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، تکبر نہ کرو. اور یہ گردن ٹیڑھی کر کے بات کرنا، دراصل یہ متکبرین کی علامت ہے کہ متکبر ایسا کرتے ہیں، جو گردن پھیر کر، گردن ٹیڑھی کر کے اس طرح کے سٹائل سے بات کرتے ہیں. تو یہ چیز بہت ہی غلط ہے. تو یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو بھول کر اپنی انا میں گرفتار ہوتے ہیں، جھوٹی انا میں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. کیسے لوگوں کی تصویر آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو اس طرح سے کرتے ہیں؟ یا ہم قرآن ہی میں جن کا ذکر پڑھ چکے ہیں یا حدیث میں پڑھ چکے ہیں، فرعون، حامان، قارون اور یہی سارے جو گزرے ہیں، نمرود. پھر ہم سب دیکھتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، یہ سارے وہ لوگ تھے جو بہت اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ آخر کیا حال ہوا. آج کوئی ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا. تو یہاں پر چاہے وہ کوئی ایسی چال ہو، کوئی رویہ ہو، یا کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ یا منصب دیا ہو، یا دولت دی ہو، یا قوت اور طاقت سے نوازا ہو کسی کو، اور اس وجہ سے کوئی اگر فخر کا اظہار کرتا ہے، غرور اختیار کرتا ہے، تو دراصل یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. کیونکہ انسان ایک بندہ عاجز اور حقیر ہے. اس حقیقت کو انسان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ بہت ہی اس کی حیثیت کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دیکھا جائے تو. اور یہ سب تکبر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ انسان اس کی جو اصل حیثیت اور حقیقت ہے اس کے مطابق وہ عاجزی اختیار کرے، انکساری کا رویہ اختیار رکھے، اس سے آگے نہ بڑھے، بڑائی کا اظہار نہ کرے. بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے، جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا. سوچیں ذرا، جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو کھینچتے ہوئے چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت والے دن دیکھے گا بھی نہیں. اس لیے انسان کو تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے. بعض اوقات کچھ لوگ لباس کے لیے تکبر کا اظہار کرتے ہیں. لباس صرف اس لیے پہننا شہرت کے لیے تو وہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ وہ آگ میں ہوگا وہ لباس، اس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا. ہاں، بغیر تکبر کے اگر اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے ہیں، جیسے کبھی اچھا لباس پہننا خود کی خواہش پر، اچھی خوراک استعمال کرنا، وہ جائز اور درست ہے. یہ نہیں کہ انسان برے حالوں میں رہے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے، نہیں. اچھا کپڑا، اچھا لباس استعمال کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن تکبر کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ اپنے گال کو پھلا کر بات نہ کرو، اور ولا تمشی فی الارض مرحا. تو چال کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ فرقان میں، آپ کو یاد ہوگا. تو چال نہ ایسی سست ہو کہ جیسے لگے کہ کوئی بیمار آدمی چل رہا ہو، اور نہ ہی اتنی تیز ہو کہ وقار کے خلاف ہو. جیسے کہ سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا کہ یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں. سبحان اللہ. تو وقار تو ہو ساتھ میں، لیکن اس میں بزدلی یا سستی، کاہلی یا گردن جھکا کے چلنے والی بات نہ ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ، آپ کی جو چال کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تیز چلتے تھے اور اس طرح سے قدم رکھتے تھے گویا کہ نشیب کی طرف جا رہے ہوں، مضبوط قدم رکھتے تھے. تو مری ہوئی چال چلنے سے منع کیا گیا ہے، وہ بھی نہ ہو اور تکبر والی چال بھی نہ ہو، پروقار انداز میں انسان کو چلنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس طرح کے شیخی خورے کو یا تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو۔ اب دوسری جو نصیحت ہے وہ ہے، اور یہ یہاں پر دراصل ٹاپک ختم ہو رہا ہے جو اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہے ہیں، وہ یہ ہے آیت نمبر 19، وقصد فی مشیک وغدد من صوتک ان انکر الاسوات لصوت الحمیر، اور اپنی آواز پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ یہ والی آیت تو ہمیں بہت ہی غور سے پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خصوصاً ہم خواتین بچوں کو ڈانٹتے وقت اپنی آواز کا خیال نہیں کرتی ہیں کہ ہم بچوں کو کس آواز سے ڈانٹ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر انسان جس وقت اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے اس وقت کی آواز وہ ریکارڈ کر لے اور دوبارہ سنے، تو آئندہ کبھی اس لہجے میں بچوں کو نہیں ڈانٹے گا۔ اور خصوصاً مائیں، بعض وقت مائیں اس بری طرح سے چلاتی ہیں بچوں پر کہ حیرانی ہوتی ہے، اور یہ اچھے خاصے لوگ کرتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، ان سے بھی ہو جاتا ہے یہ۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اپنی آواز میں اعتدال، وقصد قصد سے ہے، فی مشیک، اپنی آواز میں اعتدال، نرمی یا بیچ والی بات پائی جائے، نہ بہت ہی دھیمی آواز ہو کہ سامنے والا سن ہی نہ سکے، اور نہ ہی بہت ہی تیز پھٹی ہوئی آواز ہو جو سن کر لوگوں کو ناگوار لگے۔ لہذا اعتدال ہو آواز میں، اور وغدد پست رکھنا، مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے بس صرف بہت ہی دھیمے انداز میں بولے کہ سامنے والا سن ہی نہ سکے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی آواز کو ہر وقت ہر موقع پر ہی دھیمی اور پست رکھیں کہ سامنے والا سن ہی نہ سکے، بلکہ یہاں پر مقصد یہ ہے بتانا کہ آواز کا اتار چڑھاؤ تو ضروری ہوگا، وہ نہیں منع کیا جا رہا ہے، بلکہ جانوروں کی آواز کی طرح انسان چیخنا چلانا نہ شروع کر دے، ان کی آوازیں نہ نکالے جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اور گدھے کی آواز آپ کو معلوم ہوگا کہ گدھے کو اپنی آواز پر کہا جاتا ہے کہ اختیار نہیں ہوتا، اسی لیے سب سے بدتر اور کریہی آواز اس کی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو، اگر چیخ چلا کر بات کرنے کی پرمیشن ہوتی تو پھر گدھے کی آواز کو سب سے اچھا سمجھا جاتا، تو کیونکہ گدھا بہت بری طرح چیختا اور چلاتا ہے، اس کو اپنی آواز پر کنٹرول نہیں ہوتا اور بہت ناپسندیدہ آواز ہوتی ہے اس کی، اونچی آواز نکالتا ہے وہ، اور اس میں بھی جو ہے کوئی اچھائی نہیں ہوتی، جو ناپسندیدہ ہوتی ہے کانوں کو بہت بری معلوم ہوتی ہے، تو اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ اس کی جیسی آواز نہ نکالو۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ایسی سخت آواز سے نہ بولا جائے، بلکہ آواز میں کیا ہو، نرمی ہو اور معتدل رویہ ہو، نہ بہت ہی آہستہ بولو نہ بہت چلا کر بولو۔ وقصد فی مشیک، اپنی آواز میں اعتدال رکھو اور اسے پست رکھو۔ تو چال تکبر والی چال سے منع کیا گیا، آواز سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے دھونس جمانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بہت ہی غلط الفاظ یا غلط آواز نکالتے ہیں، تو اگر بعض اوقات ایسا ہو کہ کسی کو ڈانٹنے کے لیے آپ بول رہے ہیں تو اس وقت تو ڈانٹنا ہی پڑے گا، یہ نہیں ہوتا کہ ڈانٹیں آپ اور بہت محبت سے بولیں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آپ کو تھوڑی بہت سرزنش کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، تو اس وقت آپ کو تھوڑا سا زور سے بولنا ہی پڑے گا، تھوڑی سی غصے والی آواز تو ہوگی، لیکن بالکل جانوروں کی طرح چلانا اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ جانوروں کی طرح چلا کر نہ بات کی جائے، بلکہ آواز میں اتار چڑھاؤ ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے کسی کو پکار رہا ہے، اس کو زور سے آواز لگانی پڑ رہی ہے، تو اسے زور سے آواز لگانی پڑے گی ورنہ سامنے والا شخص سنے گا نہیں۔ اور زیادہ اگر کچھ کم لوگوں کو بات سنانی ہو تو انسان چھوٹی آواز سے بات کرے، لیکن اگر زیادہ بڑے مجمع کو آواز سنانی ہو تو اس وقت انسان کو زور سے بولنا پڑے گا، یا پھر اذان دیتے وقت انسان کو بلند آواز نکالنی پڑے گی، اس وقت پست آواز سے کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی مجمع ہو اس کو خطاب کرنا ہے تو اس وقت پست آواز اگر آپ رکھیں گے تو سامنے والوں کو سنے نہیں آئے گا۔ استاد اپنے شاگرد کو اگر سرزنش کرے یا ڈانٹنے کی ضرورت ہو تو اس وقت بھی وہ آواز پست اگر رکھے گا یا نرم لہجہ اختیار کرے گا تو یہ بھی شاگرد پر کوئی اثر نہ ہوگا اس کا۔ تو یہ مضمون نہیں ہے، لیکن جو بعض اوقات لوگ بے ڈھنگی آواز سے بولتے ہیں جس کی وجہ سے آواز میں ایک طرح سے کراہیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خصوصاً ماؤں کی یہاں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچے کو جب چلاتی ہیں، مارتی ہیں، ڈانٹتی ہیں تو کچھ بد دعائیں بھی دے دیتی ہیں، لعنت بھی کر دیتی ہیں، کچھ کہہ گزرتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک والد اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، والد یہ سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہ کرنا، اور آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز ان انکر الاسوات، سب سے ناپسندیدہ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. اگر اچھی آواز ہوتی گدھے کی تو پھر گدھے کی آواز سننا ہی کون سی بڑی بات تھی یا بری بات تھی، لوگ اسی کی آواز سن لیتے گدھے کی. لیکن گدھے کی آواز سے سب ہر کوئی کراہیت کرتا ہے. تو لہٰذا اگر اس طرح سے چلا کر بات کرو گے، اپنی آواز پر کنٹرول نہ رکھو گے، تو پھر یہ گدھے کی جیسی آواز ہو جائے گی، اور اسی چیز کو ناپسند کیا گیا ہے. تب ہم میں سے ہر کوئی سوچ لے کہ ہم بچوں کو ڈانٹتے وقت اس طرح سے تو نہیں کرتے ہیں، ہماری آواز آؤٹ آف کنٹرول تو نہیں ہو جاتی. تو لہٰذا اپنے آپ کو کنٹرول کریے، اپنی آواز میں اعتدال پیدا کریے، اور جہاں ڈانٹنا ہو وہاں ڈانٹے بھی ضرور. اب یہ نہیں ہو کہ آپ اپنے بچے سے محبت سے بات کریں اور بس صرف ان کو محبت ہی سے پیش آتے رہیں اور محبت سے ہی نصیحت کریں، نہیں. بعضوں کا ڈانٹنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پھر ورنہ بچے بگڑ جاتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. تو یہ نہ کہ بچوں کو آپ کی محبت بچوں کو بگاڑ ہی دے، تو ویسی بھی بات کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ نصیحت بھی ضروری ہے، سرزنش بھی ضروری ہے، ہلکی سی ڈانٹ اور تنبیہ بھی ضروری ہے، لیکن اعتدال میں رہ کر، تاکہ ہماری خود کی بھی ایک جو عزت ہے وہ بنی رہے، مقام بنا رہے، بچوں پر امپریشن بھی اچھا پڑے اور بچے بات سمجھ بھی جائیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ کوئی کام نہیں ہو سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو صحابہ اکرام کے بہت سارے واقعات اس طرح سے بھرے پڑے ہیں جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، مدد حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صحابیات تھیں اپنے بچوں کی، انہوں نے کس طرح سے پرورش کی اور کیا معاملہ وہ اختیار کرتی تھیں اپنے بچوں کے ساتھ. اس کے لیے ہمیں خود کتابیں کھنگالنی ہوگی، دیکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، اور پھر اس سے سیکھنا بھی پڑے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ان تمام خوبیوں سے آراستہ کرے، اور ہم اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحت کرنے والے بنے کہ تاکہ ہمارے بچے ان چیزوں کو دیکھ کر خود بھی عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ. پھر وہی والی بات ہے کہ بچے جو ہے تقریر سے زیادہ ایکشن دیکھتے ہیں، ایکشن کو فالو کرتے ہیں. تو ہمیں صرف صحابیات کی سیرت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحابیات کی جیسے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود بننا ہے ویسے. تو بچے وہی کچھ پھر دیکھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمیں ہر وہ خوبی سے آراستہ کرے جو اللہ تعالی کو محبوب اور مطلوب ہے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.